بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک علق کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین آج بدھ ہے، 20 اردیبہش 1402 ہجری شمسی مطابق 19 شوال المکرم 1444 ہجری قمری اور 10 مئی 2023 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن سکیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام آئینہ صحافت۔ اس کے بعد ہفتہ وار پروگرام اسلام کی معرفت پیش کیا جائے گا اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا مقدس دفاع۔ سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ یہ سمعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی کا ملکگیر احتجاج، مختلف علاقوں میں سیکورٹی دستوں کے ساتھ تصادم۔ ہندوستان کی جنوبی ریاست کرناٹک میں اسمبلی انتخابات میں سخت حفاظتی انتظامات کے تحت ووٹنگ، بی جے پی، کانگریس اور جنتا دل سیکولرز میں سے رخی مقابلہ۔ امریکہ زوال پذیر ہے، اگر یورپ نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا تو اس کا زوال بھی یقینی ہے۔ تہران میں نئے عالمی نظام کی تشکیل کے زیر عنوان کانفرنس سے ایران کی مسلح فوج کے سربراہ کا خطاب۔ اور فلسطین میں حالات بحرانی، غرب اردن میں صہیونی فوجیوں کی تازہ جارحیت میں 2 فلسطینی شہید۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی گرفتاری پر ملک گیر مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں فوج تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ دارالحکومت اسلام آباد میں بھی فوج کو تعینات کرنے کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں پرتشدد مظاہرے شروع ہوئے، جس کا سلسلہ آج بھی بعض شہروں میں جاری رہا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر اور تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مختلف علاقوں میں پی ٹی آئی کی مقامی قیادت اور ساتھ ہی ساتھ کارکنوں کی گرفتاری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے سرکاری عمارتوں اور پولیس گاڑیوں کو نظر آتش کرنے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے صوبے سندھ میں بھی اور خاص طور پر پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر کراچی میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ حالات کنٹرول میں ہیں، جبکہ آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں پی ٹی آئی کے کارکن سراپا احتجاج ہیں اور عمران خان کی گرفتاری پر احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی زیر صدارت معاف کیجیے گا پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی زیر حراست موت کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کو بدھ کو اسلام آباد پولیس لائن میں قائم کی گئی عدالت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے عدالت کے روبرو بیان میں کہا کہ یہ لوگ ایک انجیکشن لگاتے ہیں جس سے انسان آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مسترد کیا ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ الزام لگایا کہ انہیں نیب آفس پہنچنے کے بعد گرفتاری کا وارنٹ دکھایا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل کو بلایا جائے۔ دوسری جانب نیب نے عمران خان کے 14 دن کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی تھی، جس پر عدالت نے 8 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد پولیس لائن میں قائم عدالت میں سماعت کے دوران سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر جیسے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو پولیس لائن میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ قابل ذکر ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو منگل کو توشہ خانہ اور القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے معاملات میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں بدھ کو اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کی جنوبی ریاست کرناٹک کی اسمبلی انتخابات میں بدھ کو ہندوستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 7 بجے ووٹنگ شروع ہوئی اور 6 بجے تک جاری رہی۔ سپہر 3 بجے تک 55% سے زائد رائے دہندگان اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے تھے۔ ووٹنگ کے دوران ہر قسم کی بدامنی کو روکنے کے لیے پولیس کے علاوہ دیگر سیکورٹی دستوں کی بھاری نفری بھی تعینات کی گئی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ امریکہ زوال کے راستے پر گامزن ہے، اور اگر یورپ اور امریکہ کے دیگر اتحادیوں نے خود کو امریکہ کی اندھی حمایت کی زنجیروں سے آزاد نہ کیا تو وہ اس کے ساتھ زوال اور پستی کا شکار ہو جائیں گے۔ جنرل محمد باقری نے تہران میں نئے عالمی نظام کی تشکیل کے عنوان سے ہونے والی کانفرنس میں کہا کہ دنیا پر مطلق العنان حکمرانی اور قیادت کے لیے کوشش ناکامی سے دوچار ہو گئی ہے کہ جس کی نشانیاں عراق اور افغانستان سے اس کے فرار جیسے انخلا، مغربی ایشیا میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں نمایاں کمی، مغربی ایشیا، جنوبی چین اور مغربی یورپ میں امریکی فوجیوں کی تعیناتی میں امریکہ کی پریشانی اور الجھن سمیت مختلف عوامل میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جنرل باقری نے اس بات پر زور دیا کہ ایشیا اور مشرق امریکہ کی ہٹ دھرمی کے مقابلے میں یکساں نقطۂ نظر رکھتے ہیں، اور حکومتیں شنگھائی تعاون تنظیم میں اکٹھے ہو کر تعاون کے راستے پر آگے بڑھ رہی ہیں، اور دنیا کا یہ خطہ یقیناً مستقبل میں دنیا کی بڑی طاقت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اسرائیل کے جس کے سر میں نیل سے فرات تک کے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لینے کا سودا سمایا ہوا تھا اور اس نے عربوں کے ساتھ جنگ میں کامیابی حاصل کی تھی، اب زوال کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں فلسطین کی مظلوم قوم اور مزاحمت کا محور طاقت کے عروج پر ہیں، اور یہ فلسطین کی آزادی کے راستے پر تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تہران کے پردیس ٹیکنالوجی پارک کے سربراہ نے اس کمپلیکس میں موجود کمپنیوں کی مصنوعات کی برآمدات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت پردیس ٹیکنالوجی پارک میں بین الاقوامی سطح پر آئی ٹی انوائرمنٹ کے ساتھ ایجادات کے زون میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پردیس ٹیکنالوجی پارک کے سربراہ مہدی سفارینیا نے 12ویں اینو ٹیکس نمائش کی افتتاحی تقریب میں کہا کہ پردیس ٹیکنالوجی پارک میں لاکھوں ایرانی اور غیر ملکی کمپنیاں 1,00,000 ہیکٹر اراضی پر محیط 9,000 ماہر انجینئروں اور کارکنوں کے ذریعے سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران اور شام کے وزراء خارجہ نے جو شام سے متعلق 4 فریقی اجلاس میں شرکت کے لیے ماسکو میں ہیں، دو طرفہ معاملات پر بات چیت کی ہے۔ شام سے متعلق ایران، روس، ترکی اور شام کے وزراء خارجہ کا اجلاس ماسکو میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد سے ملاقات کی۔ شام سے متعلق ایران، روس، ترکیے اور شام کا پہلا 4 فریقی اجلاس بدھ کو ماسکو میں ہوا۔ شام کا بحران 2011 میں شروع ہوا اور بعض ممالک میں جملہ ترکیہ نے اس بحران کو پیدا کرنے میں بنیادی رول ادا کیا، جس نے شام کے مخالفین کی ہر طرح کی مدد کی تھی، جبکہ ایران اور روس دو ایسے ممالک تھے جنہوں نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں شام کی حکومت اور عوام کا ساتھ دیا تھا۔ شام کا بحران شدت اختیار کرتے ہی اس بحران کے سلسلے میں سیاسی اجلاسوں کا دور بھی شروع ہوا۔ شام کی حکومت کے مخالفین مختلف ملکوں میں جملہ ترکیے اور قطر میں اجلاس کرتے اور شامی حکومت کے حامی ممالک تہران اور ماسکو میں اجلاس کرتے، جبکہ شامی حکومت کے مخالفین اور حکومت کے حامیوں کے کچھ اجلاس جنیوا، ویانا اور آستانہ میں بھی منعقد ہوئے ہیں۔ غرب اردن میں صہیونی فوجیوں کے تازہ وحشیانہ حملے میں کم سے کم 2 فلسطینی شہید ہو گئے، جس کے جواب میں فلسطینیوں کی مزاحمتی کارروائیوں میں کئی صہیونی فوجی زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے فوجی بازو ساری القدس کے ایک دستے نے کہا ہے کہ اس نے غرب اردن میں صہیونیت مخالف کارروائی انجام دے کر متعدد صہیونی فوجیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ جہاد اسلامی کے فوجی بازو سرایا القدس سے وابستہ توباز گروپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کی ایک بٹالین نے بدھ کی صبح الصوافہ کے علاقے میں گھات لگا کر صہیونی فوجیوں پر حملہ کیا۔ اس کارروائی میں متعدد صہیونی فوجی زخمی ہو گئے، جبکہ ان کی کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس سے پہلے صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر جنین کے جنوب میں وحشیانہ کارروائی میں 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے بدھ کی صبح جنین شہر کے جنوب میں واقع قباطیہ میں 2 فلسطینی نوجوانوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ اس حملے میں 1 فلسطینی زخمی بھی ہوا ہے۔ قباطیہ میں سرایہ القدس کی بٹالین نے اعلان کیا ہے کہ ان 2 فلسطینی نوجوانوں کی شہادت کے بعد فلسطینی مجاہدین نے اس علاقے میں صہیونی فوجیوں پر حملہ کیا۔ اس درمیان جنین میں صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کی شہادت کے بعد اس پورے علاقے میں عام ہڑتال کا اعلان کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بعض ارکان نے صہیونی حکومت کے حملوں کے بعد غزہ پٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سلامتی کونسل کا فوری اجلاس بلانے کی درخواست کی ہے۔ فلسطین کی سمن نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سلامتی کونسل کے 2 مستقل ارکان، فرانس اور چین، اور غیر مستقل رکن متحدہ عرب امارات نے درخواست کی ہے کہ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حالیہ حملوں اور غزہ پٹی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے سلامتی کونسل کا فوری اجلاس منعقد کیا جائے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے صہیونی حکومت کے ہوائی حملوں کی مذمت کی ہے کہ جن میں کئی فلسطینی شہری شہید ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا ہے کہ مشرق وسطی امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر کو منگل کے روز اسرائیل کے فوجی حملوں کے بعد غزہ کی صورتحال پر شدید تشویش ہے۔ فرحان حق نے مزید کہا کہ غیر فوجی تنصیبات اور عمارتوں پر حملوں سمیت تمام حملے قابل مذمت ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، کل بھی ہم نے پاکستان میں اس ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے اور گرفتاری کے بعد رونما ہونے والی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور پاکستان کے میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہ خبریں کئی روز سے گشت کر رہی تھیں کہ ایک وسیع کریک ڈاؤن جو ہے وہ اے پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ بہرحال اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو رد عمل پاکستان میں آیا ہے، تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایک دہشت گردانہ حملے میں وفات کے بعد جس طریقے سے لوگوں نے ریئیکٹ کیا تھا، اسی طریقے کا یہ ریئیکٹ ہوا ہے، اور خیبر پختونخوا سے لے کر گلگت بلتستان اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے لے کر پنجاب اور سندھ تک اس کا دائرہ جو ہے وہ پھیلا ہے۔ حکومت بظاہر یہ کہہ رہی ہے کہ تمام چیزیں کنٹرول میں ہیں، لیکن جو خبریں موصول ہو رہی ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عوام اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے صدر مقام پشاور میں کچھ ہلاکتوں اور زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جبکہ سرکاری عمارتوں اور پولیس کی گاڑیوں اور املاک کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے بھی متواتر خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کی جو اعلی قیادت ہے اس کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے بعد جنرل سیکرٹری اسد عمر، اور تازہ خبر یہ موصول ہوئی ہے کہ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ پنجاب میں پنجاب کے سابق گورنر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بہرحال یہ صورتحال تھی موجودہ کہ جو خبروں میں بھی جو ہے وہ ہم نے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کی۔ آپ اس پوری صورتحال پر چونکہ علاقائی اعتبار سے اور خاص طور پر برصغیر اور پاکستان کے حوالے سے آپ کی گہری نظر ہے ان ممالک پر اور ان علاقوں پر، تو کیا کہیں گے، آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں بالخصوص، اب یا اگر آپ سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو میں اس پہ زیادہ نہیں جاتا، پاکستان کے اندر تو یہ سلسلہ ماضی میں بھی رہا ہے کہ اپوزیشن کے لیڈرشپ کے ساتھ انتقامی کاروائی کی جاتی ہے، اور وہ جب اقتدار میں آتا ہے تو وہ پھر اپنی اپوزیشن سے انتقام لیتا ہے، تو یہ انتقامی سیاست تو ایک معمول کی بات ہے پاکستان کی سیاست میں۔ لیکن جو بات اس وقت قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آیا جب انتقام لیا جاتا ہے تو اپوزیشن کے اندر ریئیکٹ کرنے کی کتنی صلاحیت ہوتی ہے۔ میاں نواز شریف کو جب گرفتار کیا گیا یا ان کو نااہل کیا گیا تو ایک اندازہ تھا کہ کم از کم سینٹرل پنجاب کے اندر ایک بڑا ریئیکشن آئے گا. پورے ملک میں تو اس وقت توقع نہیں کی جا رہی تھی لیکن سینٹرل پنجاب میں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کوئی اتنا شدید نہیں تھا کہ جس کو بیس بنا کے کہا جا سکے کہ ایک ملک کے اندر سیاست میں تبدیلی اور چینج والا جو ہے وہ احتجاج تھا. عمران خان
کے وہ احتجاج وہ خود نواز شریف لیڈ کر رہے تھے, یعنی کہ ان کی حکومت جب برطرف ہوئی اور
یا وہ دو طرح کی تھا, ایک ان کی گرفتاری کے وقت کا تھا اور ایک ان کو جب نااہل کر دیا گیا تھا. تو نااہلی کے بعد انہوں نے ایک پورا ایک راؤنڈ لگایا تھا اپنے مخصوص حلقوں میں کہ جہاں پہ ان کی اکثریت تھی, جس کو ہم جی ٹی روڈ کہتے ہیں, کہ اس پہ انہوں نے سینٹرل پنجاب ہے, شمالی پنجاب ہے, کہ اس کے اندر وہ سمجھتے تھے کہ ان کی ووٹ زیادہ ہے. لیکن وہ بھی اس مزاج کا چارج کراؤڈ نہیں تھا, لوگ نکلے تھے, نعرے وارے لگے نااہلیت اور اس کو ختم کرو, اور نواز شریف بھی بار بار کہتے رہے مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. تو یہ ایک کچھ عرصہ پاکستانی سیاست میں رہا, لیکن اس کا ایسا نہیں تھا کہ جس سے کوئی بڑی تبدیلی اور حکومت اپنے فیصلوں میں تبدیلی لے آئے, یا بالخصوص اگر ہم پاکستان کی سیاست میں دیکھتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کوئی بڑا سٹیپ لے. لیکن جو عمران خان کی گرفتاری ہے اس کے بارے میں توقع یہی کی جا رہی تھی کہ ایک ریئیکشن آئے گا, اور یہ ریئیکشن اس لیے بھی تھا کہ گزشتہ ایک سال سے پی ٹی آئی تقریباً روڈز پہ تھی, اور ایک وہ جماعت کے جس کو ممی ڈیڈی اور برگر فیملیز والا اجتماع یا پارٹی کا کہا جاتا تھا, اس کی ایک پریکٹس ہوئی ہے اس عرصے میں. انہوں نے مختلف اجتماعات کیے ہیں اور اس انداز سے سخت حالات میں بھی انہوں نے مثلاً پنڈی والے اور اسلام آباد والے اجتماع میں جو انہوں نے فوری اس کے بات کیا تھا, اس میں ان کو مار بھی پڑی اور اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں اور رینجرز کے اندر بہرحال. تو اس سے ایک ان کا خوف ختم ہوا, اور یہی تجزیہ نگار یہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ اگر عوام کا پبلک کا خوف ختم ہو جائے پولیس سے تو پھر وہ دوبارہ بڑی آسانی سے میدان میں آ جاتی ہے. اس کو جو خوف ہے اسے برقرار رہنا چاہیے, اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ رینجرز کو نہ لایا جائے, فوج کو نہ لایا جائے, تاکہ ان کا خوف جو ہے وہ باقی رہے پبلک پہ. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد یہ کچھ جو روایتی چیزیں ہیں کچھ تبدیل ہوتی نظر آئی ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے پہلے مرحلے میں ہی عمران خان کو رینجرز کے ذریعے سے گرفتار کروایا, اس میں پولیس کو سامنے نہیں لے کے آئے, اور ابھی بھی جو صورتحال خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب کو بھی فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے, اور خیبر پختونخوا کو بھی فوج کے حوالے کر دیا گیا, اور اسلام آباد سے بھی کوئی زیادہ اچھی خبریں نہیں ہیں. اسلام آباد پولیس بھی بقول تجزیہ نگاروں کے کہ اس وقت تقریباً اپنے آخری اس میں ہے, کہ وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ پولیس اس وقت تھک چکی ہے اور اس کو ایک ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے, کہ مسلسل آپ جب مظاہرین کے ساتھ پولیس نبرد آزما رہتی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے, اور اس ٹینشن میں اور اس میں ڈیوٹیاں دینا کوئی آسان نہیں ہوتا. تو اب اسلام آباد پولیس کو یا تو باہر کی پولیس آ کے سپورٹ کرے, یا پھر انہیں رینجرز بلانے پڑیں گے یا فوج بلانے پڑے گی.
ڈاکٹر صاحب, ایک چیز جو بڑی دیکھی جا رہی ہے اور جو سنجیدہ حلقے ہیں پاکستان کے, وہ یہ بات اب ببانگ دوہل کہہ رہے ہیں کہ یہ موقع ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کر یہ جو مومنٹ ایک اٹھی ہے اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کریں, اور پاکستان چونکہ ایک شدید معاشی بحران سے گزر رہا ہے, اور آج تو تقریباً 300 کے قریب قریب پاکستان میں جو ہے وہ ڈالر کی, یعنی کہ 296 تک جو ہے نا وہ پہنچ چکا ہے, تو اس حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی ایسا عمل انجام دیا جائے جس سے یہ صورتحال جو ہے وہ ختم ہو اور ایک سیاسی امن کی طرف جو ہے وہ دوڑا جائے.
دیکھیں, اس وقت تو یہ آواز کوئی نہیں سننے کے لیے تیار, کیونکہ اس وقت برننگ ایشو عمران خان ہے, عمران خان کی گرفتاری اور اس کی رہائی ہے. اس وقت حقیقی ایشوز جو میں کہتا ہوں, اور آپ نے بھی اشارہ کیا, اور واقعی پاکستان جن چیلنجوں سے دو چار ہے, ان چیلنجوں کی طرف نہ اچھے حالات میں یہ متوجہ تھے, یعنی جب یہ پچھلے پورے ایک سال کا یہ دوران ہی ہے نا جب سے عمران خان کو انہوں نے اقتدار سے علیحدہ کیا, تو اس وقت سے اقتصادی بحران تو آ گیا تھا. اس وقت سے عمران خان جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو اور دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے پورا زور لگا رہے تھے, اور جو حکمران تھے وہ عمران خان کو دبانے پہ لگے ہوئے تھے. دونوں کی پہلی ترجیح نہ اقتصاد تھی اور نہ پاکستان کے دوسرے مسائل تھے, لہٰذا ان حالات میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہ تو بہت اچھی بات ہوگی کہ کاش ایسا ہو کہ پہلے تمام جماعتیں، حکومت، اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ آئے کہ اس وقت پاکستان ایک تاریخ کے بدترین بحران سے دوچار ہے، پہلے اس کو قبول کیا جائے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا انتظامیہ یا حکمران وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ گرتی ہوئی دیوار ہے، ایک دھکا اور دے دو، بس یہ اب مثلا پی ٹی آئی جانے والی ہے، اب اس کو ایک دھکا اور دو، بعد میں کر لیں گے. دوسری طرف سے پی ٹی آئی کا بھی یہ ہے کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے جو ہے وہ چنگل میں آئی ہے، اور اس دفعہ اس کو رگڑ دو تاکہ آئندہ اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح منمانی کی گنجائش نہ ہو. تو ابھی جنگ جو ہے وہ خالصتاً اس انداز کی ہے کہ ایک دوسرے کو گرانا ہے. اس میں اب نہ کوئی اقتصاد کی کسی خبر ہے، نہ کسی غریب کا کسی کو ہے، اور نہ کسی کو ڈالر کی جو ہے وہ قیمت ہے. اس وقت تو یہ ہے کہ خان صاحب کو جو ہے انہوں نے میرے خیال 8 دن کا ریمانڈ بھی انہوں نے لے لیا ہے. اب جب ریمانڈ لے لیا ہے تو ایک نیا ریئیکشن آئے گا. یہ کل والا ریئیکشن تھا، لوگوں کو امید تھی کہ شاید آج کورٹ جو ہے وہ ان کو رہا کر دے. اب 8 دن تو آ گئے، اب 8 دن کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ اب یہ ایک امتحان ہے، اپوزیشن کتنی میدان میں رہتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ، پولیس یا انتظامیہ کتنا ان کا مقابلہ کر سکتی ہے.
جی ہاں بالکل ایسا ہی،
جو اس وقت شکست کھا جائے گا اس کے دورس اثرات ہوں گے.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پی ٹی آئی کی مثلا ٹاپ قیادت ہے، اس کی گرفتاری بھی جو ہے ایک سگنل ہے، چونکہ اس سے کہ کارکن جو ہیں اس وقت بپھرے ہوئے ہیں اور کنٹرول میں نہیں ہیں. اگر قیادت جیلوں میں ہوگی تو ان کا سنبھالنا بہت مشکل ہوگا. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا. پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا. نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا. کرم پھر رسول خدا کیجئے گا.
یہ سمعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سمعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام آئین صحافت.
سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ لیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. ہندوستان سے شروع کرتے ہیں. ہندوستان کے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی بعض سرخیاں کچھ اس طرح ہیں. سپریم کورٹ دی کیرالا پر سماعت کے لیے راضی. علی گڑھ میں ناجائز مزار پر چلا بلڈوزر. سنجے راوت کے بیان پر شرد پوار کے شدید رد عمل. سامعین، اخبار منصف نے آج جو اداریہ تحریر کیا اس کا عنوان ہے ووٹ کا استعمال پوری ذمہ داری سے کریں. اداریہ نویس لکھتے ہیں کرناٹک میں انتخابی مہم ختم ہو گئی اور بدھ کو رائے دہی یعنی آج ہوگی، جبکہ 13 مئی کو رائے شماری کے بعد نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا. گزشتہ ایک ماہ سے جاری سیاسی اٹک پٹک اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا آخر کار خاتمہ ہو گیا. ملک یا ریاست کی ترقی و خوشحالی کے لیے انتخابی عمل کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے اور سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے پروگرامز اور منصوبوں کو عوام کے سامنے رکھتے ہوئے انہیں ووٹ دینے کی اپیل کرتی ہیں، لیکن فی زمانہ انتخابات کوانا کی جنگ بنا لیا گیا ہے. اداری نویس آگے چل کے لکھتے ہیں کرناٹک کی انتخابی مہم میں ایک دوسرے کے خلاف شرمناک الزامات، گالی گلوچ اور طنز و تشنیج کی تیر چلانے کے ساتھ مذہبی منافرت پھیلانے کی بھی بھرپور کوشش کی گئی. عوام کے درمیان نفرت پھیلا کر اپنے لیے ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اس معاملے میں بی جے پی سب سے آگے رہی. ابتدا سے ہی بی جے پی نے کرناٹک کے انتخابات کو ہندوتوا کی اساس پر جیتنے کے لیے ماحول بنایا اور انتخابات کے اعلان سے بہت پہلے، اگر یہ کہا جائے کہ تقریباً ایک سال سے وہ اس سلسلے میں ماحول پیدا کر رہی ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا. اس کی وجہ صاف تھی کہ کرناٹک کی یدی یورپا بومئی سرکار کے پاس کارکردگی کے نام پر دکھانے کو کچھ نہیں تھا. ایسا کوئی قابل قدر کارنامہ نہیں تھا جس کے اساس پر انتخابات لڑتی اور عوام سے ووٹ مانگے جا سکتے. رہی صحیح کسر وزراء اور عوامی نمائندوں کی بے ایمانی اور بدعنوانیوں نے پوری کر دی. اداریہ نویس کے بقول کئی ایک وزراء قائدین پر کرپشن کے الزامات عائد ہوئے. ایسے میں بی جے پی کے ہندوتوا تو ہی واحد راستہ بچا تھا جس پر کہ وہ بآسانی اپنی انتخابی مہم کو آگے بڑھا سکتی، اور وہی کیا. دوسری جانب کانگریس کے لیے بھی حالات کو اپنی سمت موڑنا آسان نہیں تھا، لیکن اس نے ابتدا میں بہت اچھی کوشش کی. مقامی مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے عوام میں بہتر مقام بنانے لگی، لیکن انتخابی منشور میں بجرنگ دل پر پابندی کا اعلان شاید اس کی بڑی غلطی تھی، اور اس غلطی نے بی جے پی کو اس پر حاوی ہونے کا بھرپور موقع فراہم کر دیا، اور بی جے پی نے کانگریس کو ہندو مخالف پارٹی کے طور پر پیش کرتے ہوئے ماحول کو اور بھی زیادہ گرما دیا. بی جے پی نے بڑی ہی چلاکی سے بجرنگ دل پر پابندی کے معاملے کو بجرنگ علی پر پابندی سے جوڑ کر فرقہ واریت کو ہوا دی. ساتھ ہی ساتھ مودی جی نے اس مذہبی نعرے کو اپنی تقریر کا موضوع بنا دیا، حالانکہ ایک سیکولر ملک میں ایسی نظیر پہلے کبھی نہیں ملتی، اور مثالی ضابطہ اخلاق کی اس کھلی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، جو اور بھی افسوسناک بات ہے. اخبار آگے چل کر لکھتا ہے واضح رہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں کسی بھی سیاسی پارٹی یا قائد کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی ایک مذہب کا پرچار کرے. ایسا کرنا دستوری لحاظ سے غلط ہے، جبکہ کرناٹک میں تو وزیراعظم کو خود کئی مرتبہ مذہبی نعرے لگاتے ہوئے دیکھا گیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ ووٹ ڈالنے کے بعد خود بھی وہی نعرہ لگائیں. اخبار کے بقول اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن کی خاموشی یقیناً قابل مذمت ہے. یہی نہیں، بی جے پی نے لنگیاتوں اور وکالیگا کو مسلمانوں کے خلاف لا کھڑا کر دیا، یعنی سماج میں انتشار پیدا کرنے کی منظم سازش کی. ادارے نویس اپنے تجزیے میں لکھتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کو حاصل 4% تحفظات کی، جس کو برخاست کرتے ہوئے 2.2% بالترتیب لنگایتوں اور وکالیگا طبقات کو دینے کا بھاجپا نے اعلان کیا ہے. گویا مذکورہ طبقات کو ایک دوسرے کے دشمن کے طور پر آمنے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا، اور وہ بھی حقیر سیاسی فائدے کے لیے. سمی رخ کرتے ہیں پاکستانی اخبارات کا. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات روزنامہ جسارت کی سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا عمران خان کی رہائی تک ملک گیر احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. ملک میں انٹرنیٹ کی بندش غیر معینہ مدت کے لیے ہے، پی ٹی اے عمران خان سے مل کر اگلا لائحہ عمل مرتب کرنا چاہتے ہیں، رسائی دی جائے شاہ محمود قریشی. سمن جسارت کے آج کے اداریہ کا عنوان ہے عمران کی گرفتاری کچھ نیا نہیں. سابق وزیراعظم عمران خان کو نیب کے حکم پر رینجرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا. ان کی گرفتاری پر ملک کی رد عمل بھی ہوا، اور عدالت میں اس گرفتاری کے قانونی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں سماعت بھی ہو گئی. عدالت نے اس بارے میں فیصلہ محفوظ کر لیا اور رات گئے گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا. عمران خان کو القادر ٹرسٹ ریفرنس میں گرفتار کیا گیا ہے، ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض سے ساز باز کر کے بحریہ ٹاؤن کے بدلے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کی زمین حاصل کی۔ اداریہ نویس کے بقول الزام یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن 450 کنال زمین کی قیمت کاغذات میں 93 کروڑ ظاہر کر کے سودا کیا، جبکہ اس کی قیمت 10 گنا زیادہ ہے۔ اور آخر میں اداری نویس لکھتے ہیں، عمران خان کو احاطہ عدالت سے گرفتار کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر قانونی اور توہین عدالت ہے، لیکن اس سے قبل حمزہ شہباز وغیرہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی، معاف کیجیے گا، اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام سماعت فرما رہے تھے آئینۂ صحافت۔ اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ، یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 اردی بہشت، 19 شوال اور 10 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انیس شوال سن 265 ہجری قمری کو ایران میں صفاری خاندان کے بانی یعقوب لیث صفاری کا انتقال ہوا۔ شروع میں انہیں نیک عادات اور خصلتوں کی وجہ سے عوام میں مقبولیت حاصل ہوئی، اور کچھ مدت کے بعد ایران کے ایک علاقے سیستان کے عوام نے انہیں اپنا امیر بنا لیا۔ یعقوب لیث نے اپنے حامیوں کی مدد سے ایران کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا اور سیستان میں ایک منظم اور مستحکم حکومت قائم کی۔ اس کے بعد 261 ہجری قمری میں ایک بڑی فوج لے کر عباسی خلفاء کے دارالخلافہ بغداد پر حملہ آور ہوئے، لیکن عباسی خلیفہ کے ہاتھوں شکست ہوئی اور انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس شکست کے بعد یعقوب لیث دوبارہ اپنی فوج کو تیار کرنے میں مشغول تھے کہ بیمار پڑ گئے اور کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ انیس شوال سن 434 ہجری قمری کو ایرانی نژاد معروف محدث، فقیہ اور مورخ ابو زکریہ یحییٰ بن محمد المعروف ابن مندہ پیدا ہوئے۔ آپ ابن مندہ خاندان کے آخری فرد تھے۔ ابو زکریہ نے شروع میں اپنے والد سے علم حدیث حاصل کیا، اس کے بعد اسلامی ملکوں کا سفر کیا۔ انہوں نے اپنے زمانے کے رائج علوم حاصل کیے، اس کے بعد تدریس اور تالیف کے کام میں مصروف ہو گئے۔ اس مسلمان مورخ کی بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ دس مئی سن 1857 عیسوی کو برے صغیر میں انگریز حکومت کے خلاف میرٹھ میں ہندوستانی فوجیوں نے جیل پر حملہ کر کے اپنے قیدی ساتھیوں کو آزاد کرا لیا۔ انہیں انگریز افسروں نے ایسے کارتوسوں کے استعمال سے انکار کے جرم میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا، جن کے بارے میں افواہ تھی کہ یہ گائے اور سور کی چربی سے بنائے گئے ہیں۔ 9 مئی 1857 کو میرٹھ میں بعض سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو چھونے سے انکار کر دیا، جس پر ان سپاہیوں کو 10 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی اور ہتھکڑی بیڑی پہنا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ انگریزوں کی اس بہیمانہ حرکت نے ہندوستانی سپاہیوں کے غیظ و غضب کو بھڑکا دیا، اور اگلے ہی دن 10 مئی کی شام کو سب نے مل کر جیل پر ہلا بول دیا۔ اپنے ساتھیوں کو چھڑا کر میرٹھ سے دہلی کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے دہلی پہنچنے پر دہلی کی فوجیں بھی غیظ میں آ گئیں اور انہوں نے 12 مئی کو بہادر شاہ ظفر کو پورے ہندوستان کا شہین شاہ اعلان کر دیا۔ پورے ہندوستان میں جنگ آزادی کی آگ بھڑک اٹھی، مگر 20 ستمبر 1857 کو دہلی پر دوبارہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا اور ہندوستان میں آزادی کی تحریک کو کچل دیا۔ ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے زیر نگیں آ گیا اور 1 نومبر 1858 کو ملکہ وکٹوریا ہندوستان کی ملکہ بن گئیں۔ دس مئی سن 1871 کو جرمنی کے خلاف جنگ میں فرانس کی شکست کے بعد جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں دونوں ملکوں کے درمیان امن سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ اس سمجھوتے کی بنا پر جرمن چانسلر بسمارک کی قیادت میں جرمنی کا اتحاد یقینی ہو گیا اور فرانس نے بہت سے علاقے جرمنی کے حوالے کر دیے۔ اس کے علاوہ 10 لاکھ فرانک بھی بطور تاوان جرمنی کو دیے۔ یورپ میں فرانس جرمنی کا بڑا حریف شمار ہوتا تھا اور فرانس کی شکست کے بعد جرمنی ایک طاقتور ملک میں تبدیل ہو گیا۔ مذکورہ سمجھوتے کے 69 سال کے بعد دوسری عالمی جنگ کے دوران 1940 میں جرمنی نے فرانس کے خلاف ایک اور جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں فرانس کو شکست ہوئی اور پیرس پر ہٹلر کی فوج نے قبضہ کر لیا۔ دس مئی سن 1938 کو اردو کے مشہور ادیب مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1875 میں نجیب آباد ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ لاہور میں سکونت اختیار کرنے کے بعد وہ دیال سنگھ کالج میں پروفیسر مقرر ہو گئے۔ مولانا اکبر شاہ کو تاریخ کا خاص ذوق تھا۔ ان کی تصنیفات میں آئینۂ حقیقت نما، معیار العلماء، نظام سلطنت اور تاریخ اسلام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ 12 مئی سن 1938 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ بیس اردیبہشت سن 1368 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی دانشور، مصنف اور محقق ڈاکٹر سید جواد مصطفوی نے وفات پائی۔ انہوں نے مختلف دینی علوم میں خاص مہارت و تبحر حاصل کیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ مقدس شہر مشہد میں علوم اسلامی کی یونیورسٹی کے چانسلر بنے۔ رابطۂ نہج البلاغہ، باقرآن، الکاشف، مفتاح الوسائل اور 4 جلدوں پر مشتمل ترجمہ و شرح اصول کافی ڈاکٹر سید جواد مصطفوی کی کتابوں میں شامل ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
جی سامعین، ابھی آپ پروگرام سماعت فرما رہے تھے یادوں کے جھروکے، اور جیسا کہ آپ نے ابھی ہمارے ابتدائیہ میں سنا کہ وقت ہو چلا ہے ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کا۔ اور سامعین، اس پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا ایک اور ہفتہ وار پروگرام اسلام کی معرفت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا مقدس دفاع، جس پر ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری یہ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، پھر اسلام کی معرفت اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا مقدس دفاع۔ افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
سامعین، ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم افغانستان اور پاکستان میں گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغانستان کے بارے میں بین الاقوامی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس کا مقصد اور ہدف طالبان کے ساتھ روابط کی برقراری کے طریقہ کار کا جائزہ لینا تھا۔ اس اجلاس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے بھی شرکت کی۔ افغانستان میں طالبان کو دوسری مرتبہ اقتدار میں آئے ہوئے تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، لیکن دوحہ اجلاس میں طالبان کے نمائندوں کو مدعو نہیں کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی میزبانی میں افغانستان کے بارے میں دوحہ اجلاس کی سائیڈ لائن میں افغانستان کے امور میں ایران کے صدر کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش سے ملاقات و گفتگو کی۔ اس ملاقات میں حسن کاظمی نے افغانستان کے حوالے سے ایران کے موقف کو بیان کیا، اور اسی طرح اس ملاقات میں افغانستان کے بحران کے حل میں اقوام متحدہ کے تعمیری کردار اور اقوام متحدہ کے فیصلوں اور منصوبوں میں آزادی اور خود مختاری کی اہمیت پر تاکید کی گئی۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی ادارے افغانستان کے حوالے سے ماضی کے مقابلے میں زیادہ سرگرم نظر آئے۔ دوحہ اجلاس کے ساتھ ہی اقوام متحدہ کے غزہ اور زراعت کے ذیلی ادارے نے اپنی ایک رپورٹ میں افغانستان میں بھوک مری کی صورتحال کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ دنیا میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران بھوک مری کے شکار افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے اس ادارے کے اعلان کے مطابق افغانستان دنیا کے 7 ملکوں میں شامل ہے جن کے افراد کو شدید بھوک مری اور غربت کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق مسلسل 4th time 2022 میں بھی دنیا کو شدید غذائی قلت اور بھوک کا سامنا رہا ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوری سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے غذا اور زراعت کے ذیلی ادارے نے مزید کہا ہے کہ 2022 میں علاقے اور دنیا کے 58 ملکوں میں 258 ملین افراد بھوک مری کا شکار رہے ہیں، جبکہ 2021 میں علاقے اور دنیا کے 52 ملکوں کے 193 ملین افراد کو اسی طرح کی کیفیت کا سامنا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ عالمی اداروں نے افغانستان میں غربت اور بھوکمری کے حوالے سے خبردار کیا ہو۔ اگرچہ امریکہ کی جو 2 عشروں تک افغانستان پر قبضے کے بعد اس ملک سے ذلت آمیز طریقے سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہوا، اور افغانستان سے امریکہ کے نکلنے کے بعد طالبان نے اس ملک پر حکمرانی کی ذمہ داری سنبھالی، لیکن افغانستان میں شدید غذائی بحران مسلسل باقی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے افغانستان کی حکومت کے وزیر خزانہ قاری دین محمد حنیف نے پناہ گزینوں کے امور میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر گیلن ٹریکس سے ملاقات کی اور اقوام متحدہ کے ساتھ مکمل تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزینہ نے افغانستان کے صوبے بامیان کے دورے کے موقع پر افغان عوام کی جانب سے ان کا شاندار استقبال کیے جانے پر افغان عوام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بامیان میں عام لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے والے منصوبے عنقریب کام شروع کر دیں گے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزینہ نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ صوبہ بامیان میں افغانستان کے مقامی مہاجرین میں سے 144 گھرانوں کے لیے مکانات تعمیر کر رہا ہے، جبکہ ایسے میں ہے کہ شائع ہونے والی رپورٹ سے نشاندہی ہوتی ہے کہ افغانستان کے عوام کو اندرون ملک بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے اور عالمی ادارے مسلسل افغانستان کی انسانی صورتحال کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں۔ افغانستان کے سیاسی امور کے ماہر اکرم عارفی اس بارے میں کہتے ہیں کہ طالبان کی جانب سے انسانی حقوق اور عوامی مسائل کے حوالے سے بے توجہی باعث بنی ہے کہ طالبان حکومت کے بارے میں عالمی مخالفتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور افغانستان کے عوام کی امداد کو لے کر عالمی برادری کھل کر سامنے نہیں آ رہی ہے۔ اس ضمن میں طالبان کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ افغانستان کے عوام کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ سامن، گزشتہ ہفتے پاکستان میں مختلف واقعات رونما ہوئے، جن میں اہم ترین پارا چنار میں شیعوں کے قتل عام کی مذمت میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت اس ملک کے مختلف شہروں پشاور، لاہور، کراچی، کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرے تھے۔ پاکستان کے شیعوں نے نماز جمعہ کے بعد کیے جانے والے احتجاجی مظاہروں میں صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار شہر میں شیعہ اساتذہ کے قتل عام کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ احتجاجی مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس وحشیانہ قتل عام میں ملوث دہشت گردوں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ مظاہرین نے ایسے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا، شیعوں کا قتل عام بند کرو، دہشت گردوں کو فوری گرفتار کرو۔ مظاہرین نے پارا چنار کے واقعے پر اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سربراہ علامہ ناصر عباس جعفری نے اسلام آباد میں ہوئے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے پارا چنار میں ہوئے ہولناک دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پارا چنار پاکستان کا حساس سرحدی قبائلی علاقہ ہے اور وہاں کے محب وطن عوام نے ہمیشہ فرقہ وارانہ سوچ کو شکست دی ہے اور ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر رہے ہیں، اور ہمیشہ اس خطے کے عوام نے اتحاد بین المسلمین کے علم کو بلند رکھا ہے، لہذا اس علاقے کو بدامنی کا شکار کرنے والے عناصر کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کیے جانے اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی دشمنوں کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے فوری اقدامات انجام دیے جانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے صدر عارف علوی، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی پارا چنار میں شیعہ اساتذہ کے قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے اس واقعے ملوث عناصر کی فوری گرفتاری کے لیے احکامات صادر کیے اور انتظامیہ سے فوری رپورٹ طلب کی۔ پارا چنار میں تکفیر عناصر ایک عرصے سے اس کوشش میں رہے ہیں کہ اس علاقے کے امن کو برباد کر دیں اور اس کے لیے وہ مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن پارا چنار کے عوام نے ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کی فضا برقرار رکھتے ہوئے دشمنوں کے تفرقے کی سازشوں کو ناکام بنایا ہے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کی وزیر مملکت برائے امور خارجہ حنا ربانی کھر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونی گوترش کے ساتھ ملاقات میں اعلان کیا کہ اسلام آباد کی حکومت عالمی برادری کے ساتھ افغانستان کی موجودہ حکومت کے روابط کی برقراری میں سنجیدہ پیش رفت کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرنے میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ یہ ملاقات افغانستان کے بارے میں ہونے والے دوحا اجلاس کی سائڈ لائن میں ہوئی۔ اس ملاقات میں حنا ربانی کھر نے کہا کہ پاکستان کی نظر میں افغانستان میں انسان دوستانہ امداد کی فوری ضرورت ہے اور اس ملک کے عوام کے لیے اقتصادی مواقع فراہم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ حنا ربانی کھر نے دوحا اجلاس کے ضمن میں امریکہ، روس اور چین کے نمائندوں سے بھی ملاقات اور گفتگو کی۔ پاکستان کی جو طالبان کی حمایت کے حوالے سے معروف ہے، اس کوشش میں ہے کہ عالمی برادری کو طالبان کے ساتھ روابط برقرار کرنے کے لیے آمادہ کرے، لیکن اسلام آباد کو ابھی تک اس حوالے سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی برادری یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان طالبان کا اصلی حامی شمار ہوتا ہے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان، چین اور طالبان حکومت کے وزراء خارجہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں چین کے وزیر خارجہ کنگ کانگ، طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اور میزبان ملک کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے شرکت کی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن کے اعلان کے مطابق چین کے وزیر خارجہ کنگ کانگ پاکستانی حکام کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کے علاوہ پاکستان، افغانستان اور چین کے وزراء خارجہ کے پانچویں دور کے مذاکرات میں شریک رہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس اجلاس کے بارے میں طالبان حکومت کے وفد کے ساتھ بات چیت کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ افغانستان کے عوام مسلسل سخت ترین حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس وقت انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور اس وقت افغان عوام کو فوری امداد کی ضرورت ہے، اس کے لیے عالمی برادری کو افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھولنے چاہیے اور اس ملک کی تعمیر نو کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک کے عوام کی مشکلات کم ہو سکیں۔ دوحہ میں افغانستان کے حوالے سے ہونے والے اجلاس میں اس ملک کے ہمسایہ ملکوں چین اور پاکستان نے شرکت کی اور افغانستان کے مسائل کے حل کے لیے باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ افغانستان کے بارے میں دوحہ اجلاس اور اسی طرح اسلام آباد میں ہونے والے سہ فریقی اجلاس کا مقصد افغانستان کے مشکلات میں گھرے افغانستان کے عوام کی مدد کی راہیں تلاش کرنا ہے، لیکن اس بات کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ افغانستان میں امن و امان کی صورتحال کی برقراری اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب اس ملک میں معاشی بدحالی کو کنٹرول کیا جائے اور اس ملک کے عوام کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں اور اس ملک سے غربت کا خاتمہ ہو اور اس ملک میں غذائی قلت جیسے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ افغانستان کے سیاسی امور کے ماہر منصور احمد خان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے مشکلات کے حل کے لیے طالبان کے کاندھوں پر سخت ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور افغان عوام کے مسائل کو حل کرنے میں ہمسایہ ملکوں میں جملہ چین کے کردار کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ چین افغانستان کی امداد کے لیے آمادہ ہے، لہذا طالبان حکومت کو چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور اس دائرے میں عالمی برادری کی توجہ حاصل کرے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ اس پروگرام میں ہم قیامت کے دن نیک اور سعادت مند اور شقی و بدبخت افراد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے دو گروہ، اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی جانب اشارہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اصحاب یمین وہ افراد ہیں کہ جن کے نیک اور شائستہ کاموں کی وجہ سے ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ دنیا میں غلاموں کو آزاد کرنے پر توجہ دیتے ہیں، بھوکوں، یتیموں اور بوریا نشیں بے سہارا لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے صعب العبور اور دشوار راہوں سے گزر کر ابدی و دائمی سعادت و سرفرازی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ لیکن اس گروہ کے مد مقابل اصحاب شمال ہوں گے۔ قرآن کی اصطلاح میں اصحاب شمال گمراہ اور حق کی تکذیب کرنے والے اور کافر افراد ہوں گے، اور دنیا میں جرائم کا ارتکاب کرنے کے سبب قیامت میں ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ اور بلد میں اصحاب شمال اور اصحاب مشعمہ کی اصطلاح شقی و بدبخت انسانوں کے لیے استعمال کی گئی ہے اور ان کو ان تعبیروں سے یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم سورہ واقعہ کی آیات 41 سے 44 تک میں اس گروہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ قرآن کبھی مخاطب کی توجہ کسی اہم موضوع کی جانب مبذول کرنے کے لیے اس روش سے استفادہ کرتا ہے، ہم بھی اپنی بات چیت میں اسی روش سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثال طور پر کہتے ہیں، ہم پر یہ کیسی مصیبت آ گئی۔ بہرحال 41ویں آیت کا لہن اور انداز بیان ان افراد کے دردناک عذاب اور سختی کو بیان کر رہا ہے کہ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یعنی ایسے گروہ کہ جو گناہگار و ستمگر اور دوزخی ہیں۔ یہ آیات ان کی چند سزاؤں کو بیان کر رہی ہے، گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ، ایسا ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا کہ ان کی ساری قوت اور تاب و توانائی چھین لے گا۔ پھر اس سائے کی وضاحت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ سائبان عام طور پر انسانوں کو جلتی ہوئی دھوپ اور تیز و تند ہواؤں اور بارشوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح ہے کہ دوزخ کے سائبان ان خصوصیات کے حامل نہیں ہوں گے۔ سورہ واقعہ کی آیات 45 سے 48 تک میں اصحاب شمال کی اس بدترین اور ہولناک مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ گمراہوں کا یہ گروہ دنیا میں انواع اقسام کی نعمتوں میں غوطہ زن ہونے کے باعث مست و مغرور ہو گیا تھا۔ اگرچہ سارے اصحاب شمال مترفین کے زمرے میں نہیں آتے، تاہم قرآن کا مقصد ان کے سرغنہ افراد ہیں، جیسا کہ ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر انسانی معاشروں میں بدعنوانیوں کا سرچشمہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ناز پروردہ اور ہٹ دھرم افراد ہیں۔ یہ افراد متکبر، مغرور، خودخواہ اور دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب ہیں۔ درحقیقت معاشروں کے درمیان جنگوں، خونریزیوں اور انحرافات کی باگ ڈور اس گروہ کے ثروت مندوں، بااثر اور طاقتور افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اسی سبب سے قرآن نے دوسروں سے پہلے انہی افراد کی طرف نشاندہی کی ہے۔ عیش و عشرت، اسراف اور نعمتوں سے بے جا استفادے میں مترفین کی زیادہ روی ان کی غفلت اور انحراف کی زمین ہموار کرتی ہے۔ اگرچہ تمام نعمتیں جو انسانوں کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ ان کے رشد و کمال کا ذریعہ و وسیلہ ہیں، اس کے باوجود اگر یہ نعمتیں ان کی غفلت اور غرور و تکبر کا سبب بن جائیں تو ان کو انحراف اور سقوط کے دہانے پر لا کھڑا کریں گی۔ قیامت کا انکار کی جو انسانوں کی بہت سی گناہوں کا باعث بنتا ہے، اصحاب شمال کی صفات میں سے ہے۔ یہ افراد فکری و اعتقادی انحرافات سے دوچار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک میں مل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ایسے میں کہ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو عقل و خرد سے نوازا ہے تاکہ انسان حق کا باطل سے امتیاز کر سکے، لیکن کافر و گمراہ افراد کیونکہ اپنی عقل و خرد سے کام نہیں لیتے، اس لیے وہ قیامت اور انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ افراد قیامت کے بعض مناظر کا اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سی زندہ مخلوقات جیسے نباتات اور پیڑ پودے مر جاتے اور خشک ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ لباس زندگی زیب تن کر لیتے ہیں۔ مسلمہ طور پر ایک شخص جو کسی چیز کو پہلی بار بنانے پر قادر ہے، اس کے لیے دوبارہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ اس کے باوجود منکرین خدا مسلسل خدا اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ حیرت و تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قرآن کی یہ آیات اور دیگر آیات ان شقی و بدبخت انسانوں کی بعض خصوصیات کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ افراد نعمتوں اور بے پناہ وسائل زندگی سے بہرہ مند ہونے کے باوجود متکبر اور ہٹ دھرم ہیں، اور وہ مسلسل ظلم و گناہ اور سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں۔ یہ افراد قیامت کے منکر ہوتے ہیں۔ وہ بے نواؤں، مسکینوں، بھوکوں اور یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، اور ہمیشہ اہل باطل کے ہم نشیں اور ہم آواز ہوتے ہیں۔ عزیز سامن، قیامت کے بارے میں اہم موضوعات میں سے ایک اس کا جسمانی یا روحانی ہونا ہے، اور ہم اس حصے میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک موضوع کہ جو ماضی میں بعض دانشوروں کے درمیان متنازع رہا ہے، یہ ہے کہ کیا قیامت میں انسان کی روح حاضر ہوگی یا اس کا جسم۔ بالفاظ دیگر، آیا انسان کی معاد جسمانی ہے یا روحانی؟ بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ معاد یا قیامت صرف روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، اور ان کے خیال میں انسان قیامت میں اسی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے روحانی وجود کے ساتھ آخرت کی زندگی گزارے گا، وہ آخرت میں مانوی و روحانی لذتوں سے سرشار ہوگا اور اسی طرح مانوی و روحانی عذاب میں مبتلا ہوگا، یعنی وہ اپنے اچھے کاموں کی جزا صرف روحانی لذتوں یا برے کاموں کی سزا روحانی سزاؤں کے ذریعے حاصل کرے گا۔ لیکن ان افراد کے برخلاف کہ جو معاد کو صرف روحانی سمجھتے ہیں، دانشوروں اور علماء کی تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قیامت میں انسان کی واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہے، یعنی ہر انسان جس طرح دنیا میں روح و جسم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اسی طرح قیامت میں روح و جسم کے ساتھ پلٹایا جائے گا۔ بہت سے بزرگ شیعہ علماء اور دانشوروں جیسے شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، محقق طوسی، علامہ حلی اور ملا صدرہ وغیرہ نے قرآن و روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی قیامت میں واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہوگی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کی اخروی زندگی اس کی دنیاوی زندگی کے مانند ہوگی، کیونکہ انسان کی خلقت روح و جسم دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ جسم کی موت کے ساتھ ہی انسان کی روح، جو مادی شے نہیں ہے، زندہ و باقی رہتی ہے، اور عالم قیامت میں دوبارہ انسان کی روح اس کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ آخرت میں بدن کے ذرے کی جو خاک میں مل کر پراکندہ ہو گئے ہوں گے، ایک جگہ جمع ہوں گے، اور دنیا میں جس انسانی ڈھانچے میں وہ زندگی گزار رہے تھے دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اس وقت انسان کی روح کی جو موت کے وقت بدن سے جدا ہو گئی تھی، دوبارہ انسان کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ نتیجے میں مردہ بدن دوبارہ زندہ اور اپنی پہلی والی صورت میں واپس آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر کسی نے اسے دنیا میں دیکھا ہوگا تو حشر میں بھی اسے دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ وہی شخص ہے۔ آخرت میں انسان کا اپنے حقیقی وجود کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے میدان میں پھر وہ افراد نہیں ہوں گے کہ جو ایک مدت تک دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہوں گے۔ اس لیے آخرت میں انسانوں کو اس کے تمام وجودی حقائق کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی معاد اور واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ہوں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی جاویدانہ زندگی آخرت میں بھی جسمانی اور روحانی قالب میں ہوگی۔ قرآن آیات اس امر پر تاکید کر رہی ہیں کہ انسانوں کی روحیں قیامت میں ان کے جسموں میں پلٹائی جائیں گی، اور افراد زندہ ہونے کے بعد اپنی جزا و سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ سورہ قمر کی آیت 7 میں ہم پڑھتے ہیں، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ اگر معاد صرف روح کی جزا و سزا سے متعلق ہوتی اور اس کا جسم و بدن سے کوئی رشتہ نہ ہوتا، تو پھر کیا ضرورت تھی کہ قرآن مختلف آیتوں میں صراحت کے ساتھ قبروں سے یا ان کی خوابگاہوں سے مردوں کو اٹھائے جانے کی بات کہہ رہا ہے، جبکہ قبر سے اٹھایا جانا انسان کے بدن سے مربوط ہے، صرف روح سے نہیں، کیونکہ روح کی جگہ قبر نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اسلام کی معرفت کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدائے واحد کی پناہ میں
سوچتے ہیں. خدا حافظ.
عزیز سامعین, پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. سامعین, آج کے پروگرام میں بھی ایران عراق جنگ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت کے اثرات پر گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. عزیز سامعین, جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ 80 کے عشرے میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے عالمی سامراجی طاقتوں کی ایما پر نوخیز اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کے لیے ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا. صدام اور اس کے حواری یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کا اسلامی انقلاب تازہ کامیاب ہوا ہے اور اس کا حکومتی اور دفاعی نظام ابتدائی مرحلے میں ہے, لہٰذا وہ صدام کی جارحیت کے سامنے زیادہ دیر استقامت نہیں دکھا سکے گا اور صدام جلد ہی اس پر کامیابی و کامرانی حاصل کرے گا. لیکن 8 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ کے بعد دنیا پر ثابت ہو گیا, اگر قیادت اور عوام کے درمیان اعتماد و ہم آہنگی موجود ہو اور عوام اور قیادت ایک نظریے اور ہدف پر متفق ہو تو بڑے سے بڑا دشمن بھی آسانی سے شکست نہیں دے سکتا. ایران عراق جنگ میں بھی آپ کو عوام اور قیادت, یعنی ایرانی عوام اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو اعتماد کا تعلق تھا, اس نے ایرانی قوم میں ایسا جوش و جذبہ پیدا کیا کہ سینکڑوں سال بعد ایرانی عوام نے صدر اسلام کی جنگ بدر و خندق و خیبر کی یادیں تازہ کر دی. اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس جنگ میں ایرانی نوجوانوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت امام خمینی کی تھی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایرانی عوام بالخصوص نوجوان نسل میں اثر و نفوذ اتنا گہرا تھا کہ محاذ جنگ سمیت ہر میدان میں ایرانی نوجوان انقلاب اسلامی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے تھے. سامعین, حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف باللہ اور خدا پر ایمان و یقین رکھنے والی عظیم ہستی تھے. آپ قرآن کی بہت سی آیات جن میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں اس کے منہ بولتا مستاق تھے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سخت ترین حالات میں بھی مطمئن اور پرسکون رہتے تھے اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے تھے کہ اپنے قلوب کو ذکر خدا سے اطمینان دو. قرآنی تعلیمات پر عمل نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی قیادت میں تبدیل کر دیا تھا جو بڑی سی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے. مثال کے طور پر جب عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹاف کے ایک فرد جناب محمد علی انصاری اس دن کی صورتحال بیان کرتے ہوئے اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں, جب صدام نے بیک وقت ایران کی مغربی اور جنوبی سرحدوں پر شدید ترین حملہ کیا تو ایرانی حکام پریشانی اور اضطراب کی حالت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے. وہ کچھ وقت کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض امور میں ان کی رہنمائی کی اور جب یہی حیران و پریشان و مضطرب حکام ملاقات کے بعد کمرے سے باہر آئے تو ان کے حوصلے اس قدر بلند تھے کہ ان میں سے چند ایک تو برملا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دشمن صدام کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے. ایک یہ کہتا ہوا نظر آیا, ہم صدامی فورسز کو بغداد تک پہنچا کر آئیں گے. سامعین, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ و جارحیت کے آغاز ہی میں ایرانی حکام اور ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, ایک چور آیا تھا, چند پتھر پھینک کر واپس فرار کر گیا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے جہاں ان کے اطمینان قلب کی نشاندہی کرتے ہیں, وہاں عوام کے جوش و جذبے کو بھی عروج پر پہنچانے کا باعث بنے, اور دوست و دشمن کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایران کی طرف سے جنگی قیادت جس شخصیت کے پاس ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں, وہ خدا پر پختہ ایمان اور یقین رکھنے والا قائد و رہبر ہے. سامعین, جنگ کے آغاز, درمیان اور خاتمے کے وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے معجزہ آسا جملے اور خطبات تھے جو مجاہدین اسلام کے حوصلوں کو بلند کرتے اور وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ و تیار رہتے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جنگ اور حملوں کے دوران مجاہدین اسلام کے لیے جو جملے اور کلمات ادا کرتے وہ مجاہدین کے حوصلوں کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عزم کو بالجزم کر دیتے. مثال کے طور پر آپ کی یہ جملے, آفرین اور شاباش ہو آپ مجاہدین پر, آپ نے اپنے ملک کو ملائکۃ اللہ کے پروں پر رکھ دیا اور پوری دنیا کے ممالک میں آپ سرفراز اور سرخرو ہوئے ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں, ہم صدام اور ان کی باز پارٹی کو ایسا تماچا رسید کریں گے کہ اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے. سامعین, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح کے جملے مجاہدین اسلام میں ایک نئی روح پھونک دیتے تھے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ محاذ جنگ پر موجود مجاہدین کی فتح و شکست دونوں صورتوں میں حوصلہ افزائی فرماتے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی اور عظمت یہ تھی کہ وہ تمام مجاہدین جن میں کمانڈر اور سپاہی اور رضاکار شامل تھے سب کو عزت و احترام دیتے, ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے, کسی بھی موقع پر ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے, بلکہ اپنے خوبصورت جملات اور کلمات سے ان کے عزم و یقین کو پختہ و مستحکم کرتے. آپ مختلف چھاؤنیوں اور محاذ جنگ پر مصروف مجاہدین کے لیے پیغام بھیجتے تھے. ایک فوجی آپریشن کربلا 7 کے موقع پر جب مجاہدین ایک ایسے بلند محاذ پر دفاع کر رہے تھے جس کی چوٹیاں کئی میٹر برف سے ڈھکی ہوئی تھی, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تعینات فوجی بٹالین کے افسر سے براہ راست ٹیلی فون کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, تو اس کے اثرات نہ صرف اس مجاہد افسر پر مرتب ہوتے بلکہ بٹالین کا ایک ایک سپاہی عزم و حوصلے کا پیکر بن کر سخت ترین بلکہ موسمی اور جنگی حالات میں سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گیا. سامعین, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے لا تعداد واقعات ملتے ہیں جب آپ نے اپنی گفتگو, پیغام یا کردار و گفتار سے مجاہدین کے ساتھ ایسا تعلق برقرار کیا جس نے مجاہدین میں ایک نئی روح پھونک دی. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول, بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حساس ترین دور میں مجاہدین اور ایرانی عوام میں ایسا ناقابل بیان جوش و جذبہ پیدا کیا جس نے مجاہدین اور عوام الناس کو ہر طرح کی فداکاری, قربانی, جافشانی اور استقامت کے لیے آمادہ و تیار کر دیا. سامعین, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جہاں مجاہدین کی حوصلہ افزائی کرتے وہاں محاذ جنگ کے پیچھے کام کرنے والے مختلف اداروں من جملہ سیاسی و تبلیغاتی محکموں کو بھی باہمی ہم آہنگی بڑھانے پر تاکید کرتے. آپ حکومتی اداروں کو مجاہدین کی ضروریات اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے لیے ہدایات جاری فرماتے. آپ کا ایک معروف جملہ حکومتی اور رضاکارانہ بنیاد پر ہر کام کرنے والوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہوتا. آپ نے فرمایا تھا, محاذ جنگ اور مجاہدین کی مادی, معنوی اور روحانی پشت پناہی کو جاری رکھیں اور مجاہدین نور کی بھرپور حمایت کریں. سامعین, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کی بنیاد پر فوجی کمانڈروں, رضاکاروں اور محاذ جنگ پر موجود علماء اور حکام سے جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ رہتے اور اس کی روشنی میں احکامات جاری فرماتے. کسی نئے فوجی آپریشن کے آغاز, عراقی سرزمین کے اندر جا کر کاروائی کرنے یا شہروں کے دفاع نیز دیگر جنگی اقدامات جیسے امور کے بارے میں فوجی اور سیاسی ماہرین سے صلاح و مشورہ کر کے بڑی قاطعیت کے ساتھ فیصلہ کرتے. آپ صلاح و مشورہ اور عقلانہ بنیادوں پر منصوبہ کرتے اور جب فیصلہ کر لیتے تو شش و فنج یا مخمصے میں نہیں پڑتے تھے. مثال کے طور پر جب صدامی فورسز نے آبادان کا محاصرہ کر لیا اور صورتحال انتہائی گمبھیر ہو گئی تو امام خمینی رحمت اللہ نے بڑی قاطعیت اور فیصلہ کن لہجے میں فوجی فرمان جاری کیا اور مجاہدین اسلام کو حکم دیا کہ آبادان کا محاصرہ ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے. سامعین, حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے اس حکم پر فوجی کمانڈروں اور مجاہدین ہر دل و جان سے عمل کیا اور بڑی کامیابیاں حاصل کی. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فیصلوں میں یہ قاطعیت الہی توفیقات کی بدولت تھی. آپ جب خدا کی توفیقات سے فیصلہ کرتے تو اس فیصلے کے اثرات میں بھی خدائی توفیقات شامل ہو جاتی اور کامیابیاں مجاہدین کا مقدر ٹھہرتی. سامعین, امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا یہ الہی عرفان تھا جو سب کو اپنا گرویدہ اور شیفتہ بنا لیتا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ خدا کے لیے ہر کام انجام دیتے, جس کی وجہ سے خداوند عالم نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت و عقیدت کو ڈال دیا تھا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ عرفانی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لاکھوں کروڑوں افراد آپ کے عاشق و مرید بن جاتے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے کلمات, جملات اور خطبات میں یہ الہی عرفان جھلکتا تھا. آپ ایک موقع پر مجاہدین کے نام ایک پیغام میں فرماتے ہیں, آج جہاد و شہادت و میدان جنگ کے حجلہ عروسی میں داخل ہونے کا وقت ہے. آج عاشقان خدا کی خوشی و مسرت کا دن ہے. آپ کے اس طرح کے عارفانہ جملے مجاہدین کے قلب و ذہن پر ایک نور اور ہدایت بن کر اترتے اور ان کے اندر خوشنودی خدا اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کا بے مثال جذبہ بیدار ہوتا. سامعین, مجاہدین کا یہ عرفان ان میں شہادت و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا اور وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے دشمن کی کثرت سے ٹکرا جاتے اور شوق شہادت میں نئی تاریخ رقم کر دیتے. یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت, ولایت, رہبری اور الہی فوجی کمانڈ تھی جس نے صدام اور اس کے حواریوں کے خلاف ایرانی مجاہدین کو استقامت و پائمردی عطا کی اور انہوں نے صدام کے ساتھ شریک دنیا کی مشرقی و مغربی طاقتوں کو ناکوچنے چبوائے. سامعین, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی مجاہدین میں جو خود اعتمادی, ولایت مداری, احساس ذمہ داری, توکل, ایمان, استقامت, شجاعت اور روحانی قوت پیدا کی. اس نے دشمن کی طاقت کے غرور کو مٹی میں ملا کر پرچم توحید کو سربلند کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی قیادت اور آپ کے افکار و نظریات کا اثر و رسوخ تھا جس نے نہ صرف ایرانی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا بلکہ دشمن کی جنگ کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.